مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مكتبة المدينة کا رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن رات میں میری طرف شوق و محبت کے سبب تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ماہ معراج، یعنی رجب المرجب کی چوتھی رات ہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم میں پانچویں رات ہے، 1438 سن ہجری۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، اور آج اصحابی کابینات جو ٹھٹھا شریف وغیرہ پر مشتمل ہے، ماشاءاللہ وہاں کے عاشقان خواجہ غریب نواز بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بھلے کرے آیا، اول تا آخر ضرور شرکت فرمائیے گا۔ آپ کا تو غالباً ابھی میں نے سنا کہ تین دن کا تربیت اجتماع ہے، اگر جی سننے میں کوئی
جی بابا
ہے نا، صحیح
جمعہ ہفتہ اتوار،
سبحان اللہ، واہ، تو تین دن تک یہ جم کے رہنا، ادھر ادھر گھومنا گھامنا نہیں، اور جو بھی حلقے ہوتے ہیں ہر حلقے میں آپ نے حاضری دینی ہے، اور جو بھی سکھایا جائے اس کے اس میں سیکھیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج رجب شریف کی پہلا ہفتہ ہے، اب پہلے تو چلیے رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں، جس کا پڑھنا سنت ہے، سب پڑھتے رہے، امام صاحبان رہے نصیب، مسجدوں میں پانچوں نمازوں کے بعد دعا ثانی میں دوسری دعا میں شامل کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ بہت سو کو یاد ہو سکتی ہے اس سے، ہمارے یہاں تو میرا حسن زانے کے پڑھی جاتی ہوگی
جی،
یعنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو
جی بابا الحمدللہ
یہ ترکیب تھی
جی پڑھی جاتی ہے،
اور ہو سکتا ہے ہمارے سارے مدنی مراکز میں پڑھی جاتی ہو، لیکن یہ دعا دار دعوت اسلامی والوں کی اپنی نہیں ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ہے یہ دعا، تو چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا آج پہلی جمعرات ہے، مارچ کی بھی پہلا ہفتہ ہے مارچ کا بھی، تو ہر انگریزی مہینے کی پہلی سنیچر پہلا جو ہفتہ ہوتا ہے وہ مدنی مذاکرہ اسلامی بہنوں کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو آج اللہ نے چاہا تو کثرت سے اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہی ہوں گی. انشاءاللہ ان کے متعلق بھی سوالات آئیں گے، مدنی منوں مدنی منیوں کے مدنی نظارے ہوں گے، اور آج تو اجمیری کمپیوٹر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم.
اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک مدنی منی جو مطلب رو رہی ہے یا مطلب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے، اور وہ مناظر اس کی کو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اور وہ مدنی منی، آپ جانتے ہیں کون سی مدنی منی ہے؟ وہ ہمارے امیر السنت کی پوتی ہے جس کی عمر تقریباً 3 ماہ ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو یہ مناظر انشاءاللہ الرحمن مدنی چینل پر مناسب وقت پر دکھائے جائیں گے.
تمام امیر السنت فارغا کی دا سوال لے کیا کم جماعت دے جی کم پیریاں نو جوڑ کر دے.
کیا مرشد نے یہ سلیم بھائی نے یہ سوال کیا ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جن ناسی نے کروائی؟ شیخ نمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرا.
بیت المقدس، حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلاحت وسلام نے یہ تعمیر کروائی تھی جنات سے، اور آپ کا اس میں معجزے کا زور بھی ہوا نا، کہ یہ بنانے میں بڑی دیر لگی تھی، تو آپ عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور 1 سال تک عصا لے کر اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ برابر جیسے سپروائزر یا کوئی اوپر ہوتا ہے نا افسر، تو نیچے والے کام زیادہ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، جیسے جنات بھی طریقے سے کام کر رہے تھے. پھر جب کام مکمل ہو گیا تو آپ کیا جو عصا مبارک تھا جس پر ٹیک فرما کر اب کھڑے ہوئے تھے، اس کو دیمک نے غالباً چاٹ لیا اور یوں آپ زمین پر تشریف لائے. تو بعد میں تب پتا چلا کہ تو 1 سال پہلے آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جسم پورا سلامت اور کھڑے ہوئے تھے. اچھا، اب اس سے اور باتیں بھی معلوم ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، ان کو پتا ہی نہیں تھا. تو جو یہ بعض لوگ وہ حاضریاں کرتے ہیں اور سر اچھالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں پبلک کو اور سوال جواب کرتے ہیں جنات کو، تو یہ سب ڈھکوسلے ہیں. تو جنات کو غیب کی خبر پوچھنا جو ہے نا، یعنی گزشتہ خبر، یہ بھی حماقت ہے، اور آئندہ خبر پوچھنا یہ بھی حرام. اور اگر یہ ذہن میں ہے کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کھلی آیت ہے کہ جس میں مطلب یعنی کہ یہ بتایا گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا آسا کھاتی تھی. پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے. سورہ سبا آیت نمبر 14.
تو دیکھا ان تمام بابا جیوں کے ڈھکوسلے سامنے آ گئے کہ جو یہ حاضریاں آتی ہیں اور وہ جن بولتا ہے اور جن کو لوگ غیب کی خبریں پوچھتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. ان کو بالکل ان کی طرف آپ توجہ نہ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ جن کو علم غیب ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو. یہ جب قرآن نے منع کر دیا، ہماری آنکھیں بند ہیں نا، قرآن و حدیث پر تو آنکھیں بند ہیں ہماری، کہ جو بھی ہے وہ حق ہے، آمننا و صدقنا، اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. جنات کو علم غیب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا لبیک، ہم ماننے والے ہیں، سوچنے والے، اسی منن والے، سوچنے والے نہیں. جو بھی قرآن و حدیث میں آ گیا خلاص، ہمارا اس پر ایمان ہے. جو میرے آقا نے فرما دیا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا حق حق حق. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مشتاق محمد اتاری پی خبر نہ خبر کون سماد امیر اہل سنت پر بارگاہ کی دارت دے چلارو و کس صحت یابائی لپارا کم وظیفہ بھی جزاک اللہ خیر.
ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ یہ ہے، بیمار شخص صحت یابی کے لیے کون سا وظیفہ پڑے؟ برائے کرم اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں.
یا حیو، ایک ہزار بار روزانہ پڑھے، اللہ کرے گا تو اس کو صحت حاصل ہوگی. اول آخر تین بار درود شریف بھی پڑھتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، ماں لطف اللہ بگٹی سیوی بلوچستان تو کنگا تئیں بار گام عرضیں کہ مردم آ کھلا دعا نوی تو گوڑ مردم چھو کنتے.
پیارے باپا جان، لطف اللہ بلوچ بگٹی نے سبی بلوچستان سے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کھانسی کا زور نہ ٹوٹ رہا ہو تو کیا کیا جائے، اس کا حل ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
ایک لونگ منہ میں رکھ کر اس کو چبائے، چبا کر اس کو چوستے رہیں، اگر بھلے نگل بھی جائیں اس کو تو انشاءاللہ چبانے چوسنے سے، مگر یہ ایک ایک گھنٹے کے بعد کرنا ہے یہ عمل، ہر گھنٹے کے بعد ایک لونگ چبائیں چوسیں اور نگل جائیں تو انشاءاللہ یہ کھانسی کا زور جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی علاج کرنا ہو تو وہ اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ لونگ آپ وہ چوستے رہیں، چباتے رہیں اور نگلتے رہیں اور پھر کچھ اور ہو جائے تو یہ کہ ہر دوا ہر ایک کو موافق آئے یہ ضروری نہیں ہوتا. اگرچہ لونگ کھانے کی چیز ہے، گرم مسالہ ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تمام دنیا میں فقط ایک دن اسلام کب؟
ساری دنیا میں دین اسلام ایک ہی ساتھ پوری دنیا میں کب ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو وہ سنہرا دور آ جائے گا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ اب ہر طرف ساری دنیا میں صرف اسلام ہی رہے گا، سب طرف اسلام پھیل جائے گا الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد فراز ہے، کوریا کی شہر تھیگو سے میں آپ سے مخاطب ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کھٹمل وغیرہ ہو جائیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، اور آخر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے والدین کے لیے اسپیشل دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ رب العالمین آپ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے.
اس میں کلونجی کی دھنی دینا مفید ہے. کلونجی کالے کالے دانے آتے ہیں، یہ اپنے کریانے کی دکان سے مل سکتی ہے، دیسی دواؤں کے اسٹور سے بھی مل سکتی ہے. تو جیسے توا آپ نے تپا لیا، گرم کر لیا، اس پہ ڈال دی تو دھواں اٹھے گا، یا کوئلے ہیں جلتے ہوئے اس میں ڈالیں گے تب بھی یہ اس کا دھواں جو ہے نا یہ پھیلے گا. تو کھٹمل اور مچھر کا انشاءاللہ اس سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو امیر السنت کی پوتی جو ذکر کر رہی ہے اس کے ساتھ، اور ایک آدھ مدنی منع ہمارے ساتھ اور بھی ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک مدنی منی مدنی مقصد بھی سنا رہی ہے آپ کو. یہ منظر ہم اس وقت مدنی چینل پر دکھا رہے ہیں، مدنی منی کی آواز مدنی چینل پر، اور اس کے علاوہ مزید ہم مدنی گلدستے دکھائیں گے.
مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کے اسلام کے خوشی کرنا ہے انشاء اللہ.
میری پوتی اروا بھائی نے الحمدللہ سوا مہینے کی عمر تھی، اس وقت بھی اللہ بول دیا تھا الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا، چائنا کی مدنی منی تھی، مدنی مقصد سنا رہی تھی. واہ،
اردو میں
ماشاء اللہ. ہمارے حسن رضا نے بھی اللہ کا ذکر کیا
ماشاء اللہ.
یہ بھی میرا پوتا ہے، دودھ کے رشتے کا پوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غلام قاسم خان ہے، میں دعوت کا عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے، اگر نماز دوران دوسرے سلام پھیرن تو پہلے ترٹ بنے تو شرع حکم کے ہوئے؟
پاپا جان، ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا، اس کو اردو میں خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اگر دوسرے سلام سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا، میری اور میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. نماز میں دونوں بار لفظ السلام یہ واجب ہے، السلام ہو یہ تو ہے واجب. اچھا، اب اس میں ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو دوسرا السلام ابھی باقی ہے نا واجب کے، وضو اس سے پہلے ہی ٹوٹ گیا. تو اس کی صورت یہ کہ اس کی 13 شرائط ہیں، کہ اگر وہ 13 شرائط پر عمل کرنا جانتا ہو تو واپس آ کر وضو کر کے وہ قاعدے میں بیٹھ جائے اور سلام دوسرا پھیر لے وہاں اپنی جگہ پر آ کر، تو نماز مکمل ہو جائے گی. اور اگر یہ شرائط نہیں جانتا، اور ظاہر ہے کہ یہ تو شاید اربوں خربوں میں کوئی جانتا ہو، اس دور میں کہاں مطلب اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کی صورت یہ کہ اگر اب چاہے تو وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ واجب چھوٹا ہے نا تو مکرہ تحریمی ہو گئی نماز، تو واجب الاعادہ، یعنی یہ گناہگار نہیں ہوگا، وضو خود بخود ٹوٹ گیا اس کا تو بے خبری میں، تو یہ کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. نماز واجب الاعادہ ہے، لوٹانا واجب ہے، ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑنا یہ گناہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے مال، اپنے علم، اپنے عمل، اپنا کمال جاننا ایک ایسی عادت، ایک ایسا طرز زندگی جس میں حاصل ہونے والی نعمت کو اپنی صلاحیتوں کا صلہ، اپنے کمال کا ثمر جانتے ہوئے ناز کرنا، وہ عادت جسے موسوم کیا جاتا ہے عجب یعنی خود پسندی. پیارے باپا جان، عجب یعنی خود پسندی کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہوں پر نادم ہونے والا، گناہوں پر شرمندہ ہونے والا اللہ تعالی کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ تعالی کی ناراضی کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے. تو خود پسندی کہتے کس کو ہے؟ خود پسندی کہتے اپنا کمال، ہے نا، اپنے اندر جو کمال ہے، مثلاً علم ہے یا عمل ہے، تو ان چیزوں کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، اس کو زوال لگ جائے گا، چھن جائے گا، جاتا رہے گا، تو گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. یعنی ملی ہوئی نعمت، مثلا صحت ہے، حسن و جمال ہے، دولت ہے، زیانت، خوشی لہانی یا منصب، عہدہ وغیرہ کو یہ اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ سب رب العزت کی عنایت ہے، تو یہ خود پسندی ہے کہ اب کوئی یعنی اپنے آپ کو نعمت حاصل ہے، طاقت ہے یا مال ہے، حسن ہے، جمال ہے، ذہانت ہے، عقل مندی ہے، اچھی آواز سے جیسے قرآت اچھی آواز کرتا ہے، نعت اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اچھا قاری ہے، اچھا نعت خوان ہے، تو یہ جو صلاحیتیں ملی ہیں تو اس کو بندہ اپنا کمال سمجھے کہ یہ تو میرا کمال ہے، اور یہ اس بات کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے کہ یہ مجھ سے ضائع بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ باتیں اس کی طرف توجہ نہ رہے، تو یہ خود پسندی ہے. تو اس لیے مطلب خود پسندی سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ بہت خطرناک ہے. تو اگر کسی کو کوئی نعمت حاصل ہے مگر وہ اسے اللہ تعالی کا کرم جانتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا، تو اب وہ خود پسند نہیں ہے. یعنی یہ اس میں ابھی اس وبال سے نکل گیا، خود پسندی ہے. جو خود پسندی کا وبال خطرناک ہے کہ خود پسندی جو ہے نا، ایک بار کی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو غارت کرتی ہے، ایک روایت کا مضمون ہے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عجب یعنی خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتا ہے. عجب کہتے ہیں عربی میں خود پسندی کو. تو یہ اتنی مطلب خطرناک بیماری ہے، 70 سال کے اعمال اس سے برباد ہو جاتے ہیں خود پسندی سے، اور یہ مرض بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے. تو سعادت مند بننا چاہیے کہ جو نعمت حاصل ہو اسے اللہ تعالی کا کرم جانے اور ڈرتا رہے کہ یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے. اچھا، اب اگر کسی کو یہ نعمت حاصل ہو اور اسے اپنا کمال تو سمجھ رہا ہے لیکن یہ ڈر بھی رہا ہے کہ یہ نعمت ختم ہو سکتی ہے، تب بھی یہ خود پسندی نہیں ہے. کہ اس میں فرق آ گیا نا. اب مثال کے طور پر کوئی عالم بنا یا کسی کو کوئی دینی منصب عہدہ ملا، وہ اسے اپنا کمال سمجھے اور اس بات سے بے خوف رہے کہ یہ منصب ختم ہو جائے گا. اس کو پرواہ نہیں ہے, اس کو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے. بولتے میں کسی کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مجھ سے نہیں لے سکتا, کوئی لے کے دکھائے. اس طرح کی جو باتیں کرتے نا یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی خوف خدا والا کبھی بھی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو کچھ کرنا اللہ نے کرنا, بندہ بے بس ہے, کیا کرے گا. جو بھی نعمت دینی ہے رب نے دینی ہے, تو اس لیے وہ جو یہ سوچتا ہے کہ اب یہ کوئی مجھ سے مدد نہیں, خوف ہی نہیں ہے اس کو, کوئی یہ منصب جا بھی سکتا ہے, تو یہ خود پسند ہی ہے. ایسا شخص خود پسند ہے. اچھا, اگر اسے اللہ تعالی کا کرم جانے, پھر بھلے یہ بھی ذہن میں ہو کہ اب یہ منصب نہیں جائے گا تو خود پسندی نہیں, نہ اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے تو اب یہ واپس نہیں لے گا, مجھ سے یہ نہیں جائے گی, تو خود پسند نہیں ہے کہ یہاں نظر اللہ پر ہے نا, کہ اللہ تعالی نے دیا ہے تو وہ نہیں لے گا. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, یا رسول اللہ آپ نے اسلام دیا آپ نے اپنی امت میں لیا اپنے قدموں میں لیا, تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا, تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. اب یا تو یہاں نسبت ہو سکتا ہے اعلی حضرت کی مراد اللہ تعالی کی طرف ہو کہ یا اللہ تو نے اسلام دیا اور تو نے مجھے مسلمانوں کی جماعت میں شامل کیا, اور تو کریم بھی ہے, اور کریم جو دیتا ہے وہ واپس نہیں لیا کرتا. تو یوں اللہ تعالی نے دیا اور اب وہ واپس نہیں لے گا, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بے خوف ہوتا ہے, تو یہ خود پسندی نہیں. اسی طرح اگر کوئی اس منصب کو اپنا کمال تو سمجھے مگر اس بات کا خوف بھی ہو کہ یہ جا سکتا ہے, تو اسے بھی خود پسند نہیں کہیں گے. جو شخص اپنے علم عمل اور مال میں اپنے نفس کے لیے کسی کمال کا معترف ہو, اعتراف کرتا ہو کہ یہ کمال مجھ میں ہے, تو وہ شخص یا تو اس کمال کے زائل ہونے سے خوفزدہ ہوگا, یعنی ختم ہونے سے ڈرے گا, اور کہ کہیں میرا کمال میری یہ خوبی نقص یعنی خامی نہ بن جائے یا سلب نہ ہو جائے, لے نہ لی جائے, تو ایسا شخص خود پسندی کا شکار نہیں. یا پھر اس کمال کے زوال کا خوف نہیں رکھتا ہوگا, بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں, تو یہ بھی خود پسندی نہیں ہے. ان دو حالتوں کے علاوہ ایک تیسری حالت بھی ہے کہ نہ اسے کمال کے زوال کا خوف ہے, نہیں یہ کمال جو خوبی حاصل ہوئی اس کے جاتے رہنے کا بھی خوف نہیں ہے, اور نہ اللہ عز و جل کی نعمت ہونے کی حیثیت سے اس کمال و سربلندی پر خوش ہو, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کمال میری اپنی خوبی ہے اور میں ہی اس کا ایجاد کرنے والا ہوں. یہ حالت خود پسندی ہے. اس کی علامت یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس کی روشنی میں کیا جا رہا ہے, احیاء العلوم کی روشنی میں. اب اس کی پہچان علامت, احسان جتانا, اپنے صدقے کو بڑا سمجھنے کا نتیجہ ہے. جو خیر خیرات کی اس کو بڑا سمجھے اور احسان جتائے, اور اپنے عمل کو بڑا سمجھنا یہ خود پسندی کی علامت ہے. تو ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی کرتا رہے. یعنی سمجھو کہ کسی نے سونے کا پہاڑ بھی خیرات کر دیا, تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا. تیر تم نے مارا کب ہے؟ سونے کا پہاڑ دیا کس نے؟ رب نے. اچھا, رائے خدا میں دینے کی توفیق کس نے دی؟ اسی نے. تمہارا کیا کمال ہوا؟ تو اپنا کمال نہ سمجھے. یہ ہے باریک معاملہ. لوگ اپنی میمے بہت کرتے ہیں, اور جو میمے کرتا ہے نا, بکری میمے کرتی ہے, آخر وہ چھری کے نیچے آتی ہے, ہلاک ہوتی ہے. تو اس طرح میمے کرنے والا بھی ہلاک ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا کمال نہ سمجھے کہ پہاڑ بھی سونے کا دیا تو رائے خدا میں, تب بھی سمجھے تو میں نے تو, میری تو رائے بھی نہیں ہے, سونے کا پہاڑ میں کیا دوں گا, میں تو رائے بھی نہیں دے سکتا, جو بھی ہوا میرے رب کے کرم سے ہوا. یہ بہت ضروری مدنی پھول ہے. مالدار لوگ اس میں بہت مبتلا ہوتے ہیں, تو بےچارے نہ یہ مدنی مذاکرے سنتے ہیں, نہ مطالعہ کرتے ہیں, نہ سنتوں پر اجتماع کی توفیق ہوتی ہے, نہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, نہ علماء کی صحبت ان کو نصیب ہوتی ہے اکثریت کو. کسی کسی وہ تو استثناء تو ہوتا ہے, لیکن ایک تعداد ہے. کیا عوام, یعنی کیا مالدار, کیا غریب ہے نا, تقریباً دور ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ بھی نہیں پڑتی. خود پسندی ہوتا کہ یہ سنیں گے تو انسنی کر دیں گے, نہ سوچنا نہیں پڑے گا یہ کیا ہوتا ہے, اور یوں بےچارے مطلب ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں. تو خیر خیرات کرنے والے اور جو بھی نیکی کا کام کرنے والے مبلغ ہے, اچھا مبلغ ہے, اس کو اگر اپنی صلاحیت سمجھتا ہے تو یہاں بھی یہ بھی گیا. کسی کی صحت اچھی ہے, اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے, اللہ کا کرم نہیں سمجھتا, نہ زوال کا خوف ہے اس کو, یہ بھی گیا. تو یوں مطلب ہے بڑی آزمائش. تو اس لیے ہر بات کو, جو بھی اچھی بات ہے ہم کو نعمت ملی ہے, بس ہمارا ذہن یہی بنا رہنا چاہیے کہ میرے رب نے کرم کیا ہے, میرے رب نے دیا ہے, میرے رب نے عطا کیا ہے. لیکن یہ حلال کے لیے اور نعمت کے لیے, اچھی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے, بری چیزوں کو نہیں. اچھا, اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ خود پسندی کے 8 اسباب ریزنز ہیں, شاید ریزن بولیں گے اس کو. نمبر 1, اپنے بدن کے سلسلے میں خود پسندی, باڈی کے سلسلے میں, یعنی حسن و جمال, شکل و صورت, صحت, قوت, تناسب اعضاء, یعنی کہ سب ہونا سڈول, مطلب سارے اعضاء جو ہیں وہ درست مکمل. حسن صوت, یعنی اچھی آواز, تو اچھی آواز پر اترانا, ان چیزوں پر اترانا. نمبر 2, اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرنا. نمبر 3, اپنی عقل و ذہانت پر خود پسندی, دین و دنیا کے حوالے سے باریک امور کو سمجھ لینے پر اترانا. کوئی مفتی ہے اور بڑی باریک بینی اس کو ملی ہے, یعنی کہ بڑی اس کی صورتیں وہ کر لیتا ہے کہ ایک صورت یہ ہے, ایک صورت وہ ہے, یہ صورت ہو تو یہ جواب ہے, وہ صورت ہو تو وہ جواب ہے. یوں ڈڑا دڑ آیتیں اور حدیثیں اور جزئیات وہ بیان کر رہا, اور باریک باریک باتوں تک وہ سوال کی تہ تک پہنچ کر وہ بیان کرتا ہے. تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم سمجھے کہ ذہانت اللہ نے دی. اگر یہ مفتی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبی میں نے میری محنت سے ملی ہے, میری کوشش سے ملی ہے, میں نے رات دن مطالعہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, اور میں ذہین ہوں, اور یہ اللہ کا عطیہ یہ ہے, یہ اس کی طرف اس کی توجہ نہ رہے, اور یہ اس کو یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ میرا حفظہ اللہ چاہے گا تو لمحے بھر میں برباد ہو جائے گا, میری میموری ختم ہو جائے گی, یہ اس کے ذہن میں نہ ہو. اور یہ اپنا کمال سمجھے گا تو یہ مفتی بھی ہے, یہ بھی خود پسندی میں مبتلا ہے. اسی طرح مقرر, شعلہ بیان مقرر, اگر یہ سارے اپنے کمال سمجھے گا, جو بھی میں نے تعریف بیان کی, مقرر ہے, واعظ ہے, نعت خوان ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے, بہت اچھی تلاوت کرتا ہے بہترین آواز میں, اور عمدہ قاری ہے, 7 قراءت پر عبور ہے مثلا, تو اس طرح کی جو خوبیاں اگر اس کو حسین ہے, اپنا کمال سمجھے گا اور اللہ کا کرم نہیں سمجھے گا, اور اس کے ضائع ہونے کا اس کو خوف نہیں ہوگا, تو یہ گیا کام سے. یا کوئی پیر ہے صاحب, میرے لاکھوں مرید ہیں, لوگ میرے قدموں میں لوٹتے ہیں، میری جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. اگر کسی کے سامنے مسکرا لوں تو وہ اپنی عید سمجھتا ہے، کسی پر ہاتھ لگا دوں تو وہ مطلب یعنی کہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی پیر یہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، بڑا با اخلاق ہوں، اور اس کو یہ توجہ نہ ہو کہ یہ رب نے مجھے عزت بخشی ہے اور یہ واپس لے بھی سکتا ہے، تو ایسا پیر بھی خود پسندی کا مریض ہے، اس کے لیے بربادی ہے. بھلے دنیا میں مقبولیت ہو تو کیا ہوا، وہ تو بہت سو کو ملتی ہے، اور مقبولیت ملنا دنیا میں یہ بہت بڑا امتحان ہے. تو جس کو مقبولیت ملی ہو نا، اور اگر اس کو مدنی ذہن ملے تو سمجھے وہ کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ اپنا کمال نہیں ہے. ہر کمال را سوال، فارسی کی کہاوت ہے، ہر کمال کے لیے سوال ہے. یہاں مستثنیات تو ہوتے ہیں، نبوت کو سوال نہیں ہے، نبی جو نبی ہے وہ نبی ہے، اب اس کو نبوت نہیں جا سکتی. کوئی یہ سمجھے کہ نبوت بھی جا سکتی ہے، نبی بھی، جس کو اللہ نے نبی بنایا پھر یہ اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے کہ اب تو نبی نہیں ہے، تو یہ نبوت کو سوال ماننا یہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا، ایسا سوچے گا. البتہ ولایت جس کو ملی وہ سنبھل کے رہے، اگر ملی بھی ہے تو، کہ ولایت جا سکتی ہے، بڑی کرامتیں دکھاتا ہوں، واقعی صحیح کرامتیں دکھاتا ہوں، لیکن یہ ساری کرامتوں کی صلاحیت اس سے چھن سکتی ہے، جا سکتی ہے. تو یہ سب باتوں کو اللہ کا ہی عطیہ سمجھے کہ مجھے رب نے یہ سب دیا ہے، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے اپنے بس میں تو سانس لینا بھی نہیں ہے، یہ رب نے چاہا تو میں نے سانس لیا، جب وہ نہیں چاہے گا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اور طبیب میرا سانس جاری نہیں کر سکیں گے، حقیقت بھی ہے. ورنہ تو یہ طبیب اور ڈاکٹر سارے کسی کو مرنے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ بےچارے خود مر جاتے ہیں، سارے مرتے ہیں، سب کو موت آتی ہے. کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا تو سبھی کو پڑے گا. تو ہمارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یعنی سمجھو ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہمارا کوئی اپنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہمیں جو بھی دیا یہ میرے پروردگار جل جلالہ نے دیا، یہ ذہن ہم کو بنائے رہنا چاہیے. نمبر چار، عالی نسب ہونے پر فخر کرنا، مثلا ہاشمی ہونے پر اترانا. ہاشمی میں سید بھی آ گئے سادات کرم، تو یعنی کہ میں سید ہوں، تو یہ تو اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر، اونچے خاندان کا ہونے پر تکبر یہ حرام ہے. تو سادات کرام بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں شامل کیا اور پیدا کیا، ہے نا. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اپنے چاہنے سے کیا ہوا، اپنے چاہنے سے کوئی تھوڑی سید پیدا ہو گیا یا کوئی کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا. رب نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنایا، اور جس کو جہاں چاہا اس کے بطن سے پیدا کیا. تو اس لیے نظر اللہ تعالی پر ہو. ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں کے ذریعے اترانا، اور اہل دین اور اہل علم کی طرف اپنی نسبت کو اہمیت نہ دینا. اس کو یوں سمجھے کہ کسی کے تعلق آتے ہیں کوئی ایس ایچ او سے، پولیس کے افسر سے، یا فوج کے افسر سے، یا کسی وزیر سے، یا وزیر اعظم سے، اور وہ اس لیے اب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ یار اپنی سورس یہ ہے کہ ایک فون کر دوں گا تو اس کو اٹھا لیں گے، فلا کر دیں گے. اور اس وجہ سے جو علماء ہیں ان کو اہمیت نہ دینا، اور ان کو اس طرح مطلب یعنی کہ اپنی اس سورسز پر اترانا، اہمیت نہ دینا، یہ بھی ایک سبب ہے خود پسندی کا. اولاد، نوکر چاکر، قبیلے، عزیز و اقارب اور مددگاروں اور اتباع کرنے والوں کی کثرت پر اترانا، یہ بھی خود پسندی کا سبب ہے، اس سے بھی خود پسندی آ سکتی ہے. اپنے مال پر اترانا، بہت بڑی پارٹی ہے، اپنی پارٹی ہونے پر اتراتا ہے، تو یہ بھی خود پسندی کا ایک سبب ہے کہ یہ خود پسندی میں جا پڑ سکتا ہے. اسی طرح اپنی غلط رائے پر اترانا, میں نے جو بول دیا خلاص شٹ اپ, جو میں نے بولا بس وہی صحیح ہے. ایسے آپ کو اس معاشرے میں بہت ملیں گے ڈیڑھ ہوشیار, بھلے وہ نوکر بیچارہ بالکل وہ کچھ بھی نہیں ہے بظاہر, لیکن وہ سیٹ کی بیوقوفی پر اندر ہنسے گا دل میں, اور دل پر ہنسنے میں کوئی پابندی تو ہے نہیں. سیٹ کو پتا تھوڑی چلے گا کہ یہ مجھ پر ہنس رہا ہے, مجھے بیوقوف سمجھتا ہے, لیکن وہ بیچارہ یس سر اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو تنخواہ چاہیے, اپنی نوکری کی پرواہ. جس دن تیرے پیسے گئے نا, یہ تجھے پانی بھی نہیں پلائے گا نوکر. اس نے شرافت کے ساتھ تکبر کو چھوڑ, خود پسندی کو چھوڑ, اور اپنے ملازموں پر شفقت کا مظاہرہ کر, کل آڑے وقت پر یہ بھی تیرے کو کام آئیں گے. اگر آڑا وقت نہ بھی آیا تو بہرحال یہ کہ مسلمان کا دل خوش کرنا کار ثواب تو ہے نا. اچھے اخلاق تو آخرت کے لیے, تو اس کی چاندی دنیا میں بھی اس میں چاندی ہے, لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بہت بری بلا ہے خود پسندی, اس کا علاج اپنی نمبر ایک اپنی باطنی گندگی پر نظر رکھے, نمبر دو بیماری پر بھی اپنی بیماری میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے. یعنی باطنی گندگی یہ کہ جیسے کہ اب باطن میں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا شریف آدمی ہے اور کتنا نیک ہے, ظاہری تو بہت تقویٰ نظر آتا ہے, لیکن اندر میں کتنا گند بھرا ہوتا ہے, بد نگاہی کا جذبہ, برے دوسروں کے مال کو کھا جانے کی اور ہڑپ کر جانے کی آواز, پتا نہیں کیا کیا گندگیاں بھری ہوتی ہیں, تکبر اور وغیرہ وغیرہ. سب کے سامنے گناہ سے بچے گا, اکیلے میں جو چاہے گا کرے گا. تو یہ اپنی اس پر نظر رکھے کہ یار مجھے لوگ تو اچھا کہہ رہے ہیں لیکن میں اچھا ہوں نہیں, یہاں لگام کسی اور کے ہاتھ میں. جس دن پردہ اٹھا اور میرے یہ گناہ یا میری نیکیوں پر جو ریا کاریاں ہیں وہ میرے رب کو پتا ہے, یہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو گئی تو یہ مجھے تھوکیں گے بھی نہیں, اکال دان بھی نہیں بنائیں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ میرا تھوک اس سے افضل ہے, یہ ہم کو آج تک دھوکہ دیتا رہا کہ یہ پرہیزگار تھا, یہ تو دغا باز تھا, مکار تھا, ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا رہے, تو یہ بھی ایک علاج ہے خود پسندی کا, کہ اپنی حقیقت پر نظر رکھے, اپنی باطنی گندگی پر نظر رکھے, اور بیماری میں اپنی طاقت کا اندازہ لگائے کہ یوں قوت اپنا کہ میں مارشل آرٹ جانتا ہوں تو یہ کرتا ہوں, اور جب نزلہ ہوتا ہے نا ساری طاقت جو ہے نا جواب دے جاتی ہے, چھینکے مار مار کے اور ناک سنک سنک کر, اور جب بخار آتا ہے تو پورا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ بچہ بھی چانٹا مار کے چلا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جبکہ بخار ہوا 102 3 4 5 بخار ہو تو کیا کر سکتا ہے, ایک چڑیا کو بھی نہیں پکڑ سکے گا. تو اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بیماری میں, یار میں کیا ہوں, یہ بیمار ہو یا میرے سے کچھ نہیں ہوتا, ہائے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ کیا تیری طاقت ہے, تیری طاقت ہے تیرے پاس, دور کر دے اپنے پیٹ کے مرض کو, کر برداشت اس کو. برداشت نہیں ہوتا تو پتا چلا کہ جو کچھ دیا رب نے دیا ہے تو اسی کے آگے جھکا رہے, اور جو بھی طاقت ہے اسی کی عطا کردہ ہے, تو اس سے ڈرتا رہا بندہ کہ یہ کہیں واپس نہ چلی جائے, وہ چاہے گا تو واپس لے لے گا. اچھا اسی طرح حادثے میں سوچے, اسکوٹر چلاتے ہیں بڑی پھرتی سے چلانا آتا ہے, وہ بڑا یوں ون ویلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ایکشن کرتے ہیں, تو یہ سوچے کہ اگر گرے نا تو سیدھے کوما میں, بچ بھی گئے تو عقل چلی جائے گی, ڈر ہے کہ عقل چلی گئی تو حادثے میں, تو یہ کہ میری عقل جو ہے نا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میرا کمال ہے ہی نہیں, میرے رب نے عطا فرمائی ہے, تو ڈرتا رہے. اور جو نسب ہے وہ بھی اللہ نے عطا کیا, خاندانی عالی خاندان جیسا میں نے پہلے عرض کیا, اس پر نظر رکھے اور اس پر فخر نہ کرے اپنے نسب پر خاندان پر, بلکہ شکر کرے یار یہ گھٹیا خاندان کا ہے, ہمارا خاندان جو ہے یار نام ہے اس کا, تو پتا چلے گا جیتے جی نہیں چلا تو مرنے کے بعد, کہ وہ سانپ اور بچھو لپٹے نا اور بولا نا سانپ اور بچھو نے کہ ہم تمہارا خاندان ہے, پھر پتا چلے گا. یہ میں سمجھانے کے لیے چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس لیے خاندان پر بھی فخر نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے عزت والے خاندان میں اس نے پیدا کیا. مال کے تعلق سے خود پسندی پیدا ہو تو یہ ذہن بنائے کہ یہ تو اچانک تباہ ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے, ڈاکو آ جاتے تو لوٹ کے لے جاتے ہیں تو گیا مال. تو اب مال پر کیا خود پسندی کرنا, یہ تو اپنے قابو میں ہے ہی نہیں. تو یہ دھوپ چھاؤ, یہ تو آنی جانی شے. حقیقت ہے کہ مالدار آپ نے بھی دیکھے, ہو سکتا ہے جن کی عمریں بڑی ہیں نا ان کو پتا ہوگا کہ مالدار جو ہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں, دیوالیاں نکل جاتے ہیں. اور غریب بھی دیکھے ہوں گے کہ کل تک یعنی کہ بیچارے کو مطلب کوڑی کوڑی کا محتاج تھا اور آج دیکھو تو عیش ہے, بڑی پارٹی بن گیا. یہ اگر آپ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو خاص کر کے میری باتیں زیادہ سمجھ پاتی, یار ایسے تو دیکھے ہم نے بھی کہ کل تک یہ فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا تھا, آج بھائی علی شان ویلا میں اور بڑا اس میں تو اس کا نام ہو گیا, بڑا مال کمایا اس نے, بڑی پارٹی ہو گیا. تو ایسا جو غریب سے اٹھ کر مالدار ہوگا نا وہ غریبوں کا ہمدرد بھی ملے گا آپ کو, اور جو مالدار کے گھر میں پیدا ہو کر مالدار بنا نا وہ ہو سکتا ہے کہ غریبوں سے اس کو محبت کم ہو, البتہ اس کے باپ نے محبت کی ہے اور سکھائی ہے تو ہوگی, ورنہ شاید کم ہو. تو بہرحال کے مال وغیرہ یہ سب بھی آنی جانی شے ہے. اور خود پسندی کا ایک بہترین علاج احیاء العلوم میں یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقویٰ کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ مٹی بھوسا یا پرند ہوتے. تو صاحب بصیرت یعنی دل کی نظر رکھنے والا شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا یا اترا سکتا ہے, اور کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے. یعنی صحابہ کرام بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے, حالانکہ واقعی وہ متقی تھے, واقعی وہ پرہیزگار تھے. وہ ان کے اخلاص کا صدقہ بس ہم کو کوئی آدھا ذرہ مل جائے تو ہم بھی نیک بن جائیں. تو ایسے نیک پرہیزگار بھی ڈرتے تھے کہ ہم کاش بھوسا ہوتے, مٹی ہوتے, پرندہ ہوتے, گھاس ہوتے, انسان نہ بنے ہوتے. وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو اگر یہ سوچے تو بندہ یہ خود پسندی کو اپنی بھول سکتا ہے. یار میں میری حیثیت کیا, چے پدی, چے پدی کا شوربا, پدی مانے وہ ٹڈی, ٹڈی حلال جانور ہے تو اتنی سی ہوتی ہے ٹڈی, اور اس کا شوربا کتنا بنے گا, سالن بنائیں گے تو یہ محاورہ ہے, چے پدی کا شوربا. تو اس لیے وہ اپنے نفس پر کیا بندہ اترا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کیا ہے, اور صحابہ کرام کے سامنے ہماری عبادت کتنی, ہمارا علم کتنا, ہمارا تقویٰ کتنا, ہم میں اخلاص کتنا. تو اس طرح انشاءاللہ وہ اپنے اندر سے خود پسندی کا مادہ جو ہے وہ جڑ سے کٹ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح غیر مسلموں کو دیکھے یا بڑے بڑے مجرموں کو دیکھے بندہ تو پھر ڈرے, اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ میں غیر مسلم نہیں ہوں بلکہ میں تو مسلمان ہوں, اللہ نے ایمان کی دولت مجھے عطا کی ہے, یہ بے نیاز ہے, اگر میرا ایمان چلا گیا تو میں کیا کروں گا, وہ تو بے نیاز ہے. کافر کے چاہنے سے وہ کافر نہیں ہوا, بس وہ کافر پیدا ہوا, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. یہی بندہ ڈرے اس میں تو بہت بڑی عبرت ہے, اللہ کا کرم ہے کہ مجھے مسلمان کیا, ورنہ میری کوشش سے مجھے اسلام کہاں ملا, ہم نے کون سی کوشش کی ہے اسلام کو پانے کی. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے الحمدللہ, ہم مسلمان ہو گئے, ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے. تو اس طرح بھی انشاءاللہ خود پسندی کی جڑ کٹے گی کہ یار میرا اپنا کمال ہی کوئی نہیں ہے, ایمان بھی دیا تو رب نے دیا, عمل کی توفیق دی تو رب نے دی، بیان کرنے کی سعادت دی تو رب نے دی، قراءت کرنے کی تلاوت کرنے کی سعادت دی تو رب نے دی، نعت شریف پڑھنے کی توفیق دی تو رب نے دی، اچھی آواز دی تو مجھے میرے رب نے دی، اچھا بیان کرنے کی صلاحیت دی تو مجھے میرے رب نے دی، مسئلہ اچھی طرح سمجھانے کی صلاحیت دی تو میرے پروردگار نے دی، مطالعہ کرنے کی توفیق دی تو میرے پروردگار نے دی، مجھے کتاب لکھنے کی توفیق دی تو میرے پروردگار نے دی، جو بھی صلاحیتیں سب اللہ نے دی ہیں، ہمارا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حب جاؤ خود پسندی کی مٹا دے عادتیں،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے بہت ہی پیارے اور جامع انداز میں ہمیں خود پسندی کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے، اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا کرے، عمل کا جذبہ عطا کرے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں کہ آپ جو وضاحت فرما رہے ہیں اس میں یہ کہ میں اپنے اندر خود بخود یہ چیزیں محسوس کر رہا ہوں، اور تکبر کا یہاں پر کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، امیر سنت کے پاس بھی مدنی منے کی آمد مرحبا۔ تو کچھ اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ یہاں پر پھر تکبر سے ہم کیا مراد لیں گے، یعنی ایک تو بندہ خود کو ہی بہتر سمجھ رہا ہے مگر سامنے والے کو گھٹیا نہیں سمجھ رہا، تو کیا یہ قریب قریب ہم چل رہے ہیں کہ ڈر ہے کہ ہم خود پسندی کی آفت میں مبتلا ہو کر تکبر میں جا پڑیں گے؟
خود کو بہتر سمجھنا یہ بھی ذرا رسک تو ہے نا، جبکہ دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھ رہا، کیونکہ تکبر یہ کہ اپنے کو بہتر سمجھنا دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتا رہے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منسوب قول ہے ان کی طرف کہ آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے برا ہوں، آپ کی عاجزی تھی، وہ کوئی تعریف کرتا تو فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے۔
باپا، ایک آدمی تجربے کار ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، اور مطلب کو کس کہتے ہیں، جہاں دیدہ ہوتا ہے، اب ایک کسی سے بات کر رہا ہے اور اب وہ اگلا بھی مطلب بولا یار، تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا یار؟ تو آدھی کہے گا نہیں، ارے بھائی میں مطلب آپ سے زیادہ تجربے کار ہوں، میں نے مطلب مجھے پتا ہے یار، آپ میری بات مان لو۔ تو کیا یہاں پر یہ خود پسندی آئے گی یا واقعی وہ اپنے تجربے کی طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کہ یہاں تو والد بھی انوالو ہو رہے ہیں، استاد بھی انوالو ہو رہا ہے، کوئی ایسا پرانا سینئر اسلامی بھائی ہے تجربے کار تو وہ بھی انوالو ہو رہا ہے، آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ مطلب اس کو تھوڑا سا فرق کر دینا تاکہ مطلب بالکل ہمارے لیے ڈائریکشن پروپر ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمت پر نظر ہو اس کی کہ مجھے اللہ نے یہ ذہانت دی، بھلے الفاظ نہ بولے، ذہن میں یہ ہو کہ مجھے اللہ نے یہ نوازا ہے کہ میرا تجربہ اس میں آپ کا تجربہ کم ہے، پلیز آپ میری مان لیں. تو اس میں یہ تکبر یا اس کو خود پسندی نہیں کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں باقی چیز سنتی ہوں, سب کو ستاتی ہوں. کیا میں اچھے بچے ہوں؟ میرے منہ سے تھے اتار, میرے منہ سے تھے اتار, میرے منہ سے تھے اتار, میرے منہ سے تھے اتار. پیارے پاپا جان, آپ کے ساتھ جانا ہے میرے کو مکہ مدینہ. گلے کے چلو مکہ مدینہ. پیارے پاپا جان, میں آپ کو مدینہ میں دیکھتی ہوں. میرے کو آپ کے پاس آنا ہے. میں کیسا ہوں؟ آپ کی لاڑ آتی ہے میرے کو.
ماشاء اللہ, ہند کی مدنی منیا ہے. اللہ کبھی کرم کر دے گا, اس کو صورت بن جائے گی تو آپ ہند سے جب آئیں گی تو انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک مدنی منی نے یہ اعتراف کیا ہے غالباً کہ میں سب کی چیزیں چھینتی ہوں, سب کو تنگ کرتی ہوں, ہے نا؟ یہی بولا کہ نہیں؟ تو یہ تو اس نے ثابت کیا نا کہ میں نہ سمجھوں. تو اچھی بچی, اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو کسی سے چیزیں نہیں چھینتے. اور امی ابو کو, بھائی بہن کو اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے, وہ اچھے بچے ہوتے ہیں. اور جو چیزیں چھینتے ہیں, دوسروں کو تنگ کرتے ہیں, وہ گندے بچے ہوتے ہیں. تو آپ اب اچھے بچے بن جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد انس شفیق اتاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ مدنی منوں کو نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟ بابا جان ہمارے لیے دعا بھی فرما دے.
ماشاء اللہ, جو نابالغ ہوتے ہیں مدنی منے, تو ان کی نیکی قبول ہے. تو اگر وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ان کی قبول ہے, ان کو ثواب ملے گا, فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. اس لیے اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے. تو یہ بھی چھوٹے بچوں کے یہ عمل جو ہے نابالغوں کی نیکیاں مقبول ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ, ماہنامہ فیضان مدینہ,
ماہنامہ فیضان مدینہ.
بابا جان, آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ کورنگی کشتی بلڈنگ کے مدنی منع اور کچھ والد سرپرست مدنی مذاکرے میں شامل ہیں, اور یہ کچھ پلے کارڈ وغیرہ بھی تحریر کر کے لے کر آئے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ لکھ کے لے کر آئے ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. پھر مدنی مقصد ہے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی یہ تصویر بنا کے لے کر آئے ہیں. حدیث پاک تحریر ایک چپ سو سک جو چپ رہا اس نے نجات پائی. پھر یہ بڑا ہی پیارا سا ایک فیضان مسواک جاری رہے گی. یہ مسواک شریف بھی جو ہے وہ اس پلے کارڈ میں موجود ہے. کچھ نعرے لکھ کے لے کر آئے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کچھ نعرے وغیرہ ہیں اور پلے کارڈ وغیرہ ہیں اور کچھ سوال بھی ہیں. اور حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, جیسے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں ملاحظہ کیا دیکھا مکی کمپیوٹر, پھر اس کے بعد جو ہے مدنی کمپیوٹر, پھر غوثیہ کمپیوٹر, اور آج باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں اجمیری کمپیوٹر کی. بابا یہ اجمیری کمپیوٹر
حاضر ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا نام وغیرہ بتائیں گے بڑے اچھے انداز سے. آپ کا نام کیا ہے؟
اچھا
سن سنجر.
عمر کیا ہے آپ کی؟
4 سال 11 ماہ 10 دن. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکراتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل.
اچھا آپ جواب دیجئے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام کیا ہے؟
حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ.
خواجہ غریب نواز کی ولادت کب ہوئی؟
537 سنجری میں ہوئی.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟
ایران کے علاقہ سنجے میں ہوئی.
واہ بھائی واہ. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مشہور القابات بتائیے.
خواجہ غریب نواز سلطان ہند, وارث النبی, عطا رسول.
ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. خواجہ صاحب کے والد صاحب کا نام بتائیے.
سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ.
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال مبارک کب ہوا؟
6633 سن ہجری.
سبحان اللہ. اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
مدینۃ الہند اجمیر شریف.
سبحان اللہ. وصال کے بعد آپ کی نورانی پیشانی پر کیا نقش نظر آیا؟
حبیب اللہ مات فی حب اللہ.
سبحان اللہ. کیا اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے؟
اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا.
کیا بات ہے آج میری کمپیوٹر کی. اس شعر کا دوسرا مصرعہ بھی بتا دیجئے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا,
کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.
اور ذرا وہ انداز سے پڑھ سکتے ہیں ترنم سے, جس طرح نعت خوان پڑھتے ہیں نا, شاید نہیں پڑھ پا رہے.
نہیں باب مشکل ہو رہی.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خواجہ غریب نواز کو کیا بشارت ملی؟
اے معین الدین, تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے.
سبحان اللہ. واہ بھائی واہ, میری کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے. سبحان اللہ,
ماشاء اللہ, بارک اللہ.
علی میں بامل بنائے اللہ تعالیٰ, مفتی اسلام بنائے. اچھا ذہین مدنی منا.
اچھا آپ نے ان کو کہا بھی کمپیوٹر ہے, اور آپ کمپیوٹر کو اگر آپ کو ایسی چیز پوچھیں گے نا جسے کمپیوٹر میں فیڈ ہی نہیں ہے تو کمپیوٹر نے وہاں کفل مدینہ لگانا ہوتا ہے. کمپیوٹر وہی نکالتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہوگا.
بجا فرمایا
ماشاء اللہ.
چاہتا ہوں
ویسے یہ جتنے بڑے بڑے ہم اسلامی بھائی موجود ہیں میرا خیال ہے اگر یہ سارے سوال ہم میں سے کیا جائے تو اکثریت فیل ہو جائے گی. نہیں ہم میں سے کئی تو ایسے ہوں گے جو یاد کرنے کے بعد بھی شاید اس طرح مینوہن مطلب ایز اٹ از یاد کر کے بیان کرنا وہ بھی اتنے سارے اسلامی بھائیوں کے سامنے لائیو یہ بھی ایک کانفیڈنس ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بس سے بچائے.
آمین.
مگر بندہ بڑی بات ابا کوشش کرے تو انسان کچھ کر سکتا ہے. ہمارے عموماً کوشش کرنے کا رجحان بھی کم ہوتا ہے اور پہلے سے ذہن بن جاتا ہے اور میرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
ابھی تو انشاءاللہ مزید کمپیوٹر آنے والے ہیں.
یوں ابا کون سے کمپیوٹر چاہیے؟
ابھی تو جعفری کمپیوٹر آنے والا ہے
سبحان اللہ.
انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 15 تاریخ کو آپ کرتے نا نیاز.
جی بابا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بھی ہوگی.
معراجی کمپیوٹر بھی آئے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ رضوی بھی آئے گا
انشاءاللہ.
میلادی بھی کمپیوٹر لائیں گے بابا. میلادی کمپیوٹر بھی لائیں گے
انشاءاللہ. کمپیوٹر آتے رہیں گے. آپ بس مدنی چینل دیکھتے رہا کریں.
بابا ہمارے ایک مدنی منع آپ سے ایک سوال بھی عرض کرنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان یہ آپ یہ ارشاد فرما دیں آپ اجمیر کتنی بار گئے ہیں اور وہاں کے حاضری کے بارے میں بتا دیں.
الحمدللہ اجمیر شریف کا 2 بار سفر کیا ہے کہ یہ یاد آ رہا ہے مجھے. نہ جب ہند کے ساتھ مدنی قافلے میں گئے نا تو اس میں اس دوران اجمیر شریف کی حاضری کا بھی سلسلہ ہوا تھا تو وہاں جاتے تھے ہم مطلب فاتحہ پڑھتے تھے حاضری دیتے تھے دعا مانگتے تھے وہیں رہتے بھی تھے قریب میں. الحمدللہ تو بڑا عالی شان دربار ہے اور بڑی رونق رہتی ہے وہاں. زائرین جو ہیں وہ دور دور سے سفر کر کے حاضر ہوتے ہیں. خواجہ غریب نواز کا دربار جو ہے بڑا اعلیٰ دربار ہے الحمدللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وی بچے گلاب جنگ
جاری رہے گی.
جھوٹ گلاب جنگ
جاری رہے گی.
شیطان گلاب جنگ فیضان مدنی مذاکرہ فیضان مسواک
جاری رہے گا.
فیضان مدنی چینل
جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو وہ یہ کہے کہ فلاں بھی تو اجتماع میں جاتی ہے مگر وہ نہیں بدلی یعنی لڑائی کرتی ہے اس اسلامی بہن کو کیسے سمجھایا جائے؟ رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
اصل وہ دل کا زنگ جو ہے نا ایک دم سے نہیں اترتا, آہستہ 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 اترتا ہے. تو اگر یہ اجتماع کی پابندی رہے گی بیانات سننا کرنا یہ سلسلے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. تو اس لیے وہ آنا جانا ختم نہیں کرنا چاہیے, برابر جاری رکھنا چاہیے. اجتماعات میں بیان بھی سننے چاہیے, بیان کی سعادت حاصل ہوتی ہے کرنے کی, جبکہ صلاحیت ہے اور شرعی تقاضے پورے ہیں تو بیان بھی کرنے چاہیے. انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا, اخلاق بھی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ, زبان کی تیزی بھی ختم ہو جائے گی, نرمی آ جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرا نام نبیہ بنت مطاہر سعید ہے, میں مدرسۃ المدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. میرا پیارے باپا جان سے سوال یہ ہے, جس کا عمل بے غرض ہو اس کی جزا کچھ اور ہے, تو کیا اجر و ثواب اور جنت کی غرض بھی نہ ہو؟
یہ مراد نہیں ہے اس سے, جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, یعنی جو مخلص ہے اس کو جزا میں جنت ملے گی, یعنی جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا نا اس کو بہت ہی اعلیٰ اجر ملتا ہے, اور جس میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے, اور جس کا بالکل ہی اخلاص نہیں ہے تو اس کو تو اجر ملے گا ہی نہیں. تو اخلاص جو ہے نا یہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. تو جنت کی خواہش کرنا, یہ جو جنت کی خواہش کرے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اخلاص اس میں نہیں ہے, بلکہ جنت کی طلب کرنے کی تو ہم کو حدیثوں میں ترغیب ارشاد فرمائے گی, ہم جنت مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے, کہ جو جنت کا سوال کرتا جنت بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اس کو تو جنت دے دے. اس مضمون کی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے, کسی کو یاد ہو تو وہ بتا دیں کہ بندہ ایک بار کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت دے, تو جنت کتنی بار کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جنت عطا کر دے.
ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو دوزخ سے پناہ دے دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی اس مغفرت اور جنت کی طرف سبقت لے کر جاؤ. تو جنت کا سوال کرنے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ کے اندر اور بھی کئی حدیثیں ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنت مانگو, بلکہ جنت الفردوس کا سوال کرنے کا ارشاد فرمایا ہے.
جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے, تو اللہ سے مانگو جنت مانگو اور جنت الفردوس مانگو, سوال کرو مانے یہاں مراد ہے مانگو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں اور اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حوالے سے اپنے پہچان یا نام وغیرہ رکھتے ہیں, آپ کا نشانی بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر سوال یہ آیا, سوشل میڈیا سے سوال آیا ہے کہ اب رکھتے یہ ہیں, نسبتیں بھی بیان کرتے ہیں, تعلق و محبت بھی بیان کرتے ہیں, لیکن جو یہ تحریر دیتے ہیں یا جو یہ اس پر جو ڈالتے ہیں وہ کافی اعتراض والی باتیں ہوتی ہیں اور اخلاقیات سے ہٹی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے بعض غیر شرعی باتیں بھی ہوتی ہوں. تو اب الٹی تنقید ہوتی ہے کہ بھائی ان کے یوں نے, ان کے یوں نے, ان کے یوں, تو ان کو نام سمجھائیں کہ ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ طریقہ کیا ہے, یہ ابھی ابھی سوشل میڈیا پر سمجھے کہ آپ کے لیے سوال آیا
ہے. تشویش کی بات ہے کہ بیچارے مطلب یہ میرے سے محبت تو کرتے ہوتے ہیں لیکن اخلاق کی تربیت بازوں کی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا تو ایک ایسا مطلب عجیب و غریب میدان جنگ بن گیا ہے. اچھا, پھر جس کو جنگ کرنا نہیں آتی وہ جنگ کرے گا تو جو حرکتیں کرے گا وہ یہی حرکتیں بےچارے کر رہے ہوتے ہیں
اور کر بھی رہی ہوتی ہے.
رف انداز میں سوال جواب کے سلسلے ہوتے ہیں, لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے. یہ سمجھتے کوئی ہم کو پکڑ نہیں سکتا سوشل میڈیا کے ذریعے تو پولیس بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی وغیرہ وغیرہ, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا, چاہے ہزار پردے میں چھپ جائے پروردگار دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو میرے نام کی ویب سائٹ آپ نے کھولی ہو یا ویسے ہی کھولی ہو, اگر آپ یہ شغل آپ کا کر رہے ہیں تو صرف وہ کام کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, اور علماء اہل سنت کے اگر آپ مدنی گلدستے چلا سکتے ہیں تو صرف وہی چلائیں, صرف شریعت کے مطابق بیان ہو, بس وہی ہونا چاہیے. باقی رف انداز میں جو کلپ بعض اوقات چلتے ہیں, اب اس کو مدنی گلدستے بھی میں کیسے کہوں, طرح طرح کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں اور واقعی اس سے بچنا چاہیے. اس سے دل آزاریاں بہت کرتے ہیں یہ لوگ اور دوسروں کی بے عزتیاں کرتے ہیں اور واقعی ہم کو بھی بدنام کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس نے میرا نام استعمال کیا ہوگا یا میری تصویر ڈالی ہوگی اپنی اس پر, تو لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ اس کا آدمی ہے, اور بولے گا اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, داؤد سہنے والے ایسے ہوتے ہیں, یہ اس پر چھاپ پڑے گی. اچھا پھر جو ویسے بنیادی طور پر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے ہیں ہی ناراض, کہ اگر ہمارے ہم میں سے کوئی اڑ کر بھی دکھا دے ان کو تو یہ سیٹ نہیں ہوں گے, بولے گے یہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے ہیں, یہ پوزیشن ہے ان کی. تو اب ایسے لوگوں کو یہ مواد ملتا ہے, اس طرح داؤد اسلامی کو اور سنیت کو مسلک کو بدنام کرنے کا. تو اس لیے سب کو احتیاط کرنی ہے, اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے, مقررین کو بھی احتیاط کرنی ہے, سب بھی کو احتیاط کرنی ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ بولے کہ سیکنڈوں میں آپ کی بات جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں گونج جاتی ہے, اتنا فاسٹ ہے یہ. تو ایسی صورت میں آپ کا اگر کوئی گناہ بھری بات ہے اور وہ چلی گئی لاکھوں تک, آپ قیامت کے دن کرو گے کیا, اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اگر رب ناراض ہو گیا تو. یوں بندے کو بہت ڈر ڈر کر سوشل میڈیا جو استعمال کرتے بھی ہیں ڈر ڈر کے استعمال کرنا ہے, اور بالکل بے پر کی نہیں ہانکنی. کوئی اگر میرے خلاف بولتا بھی ہے, میری طرف سے کسی کو میں نے جواب دینے کے لیے مقرر نہیں کیا کہ تم بھی اس کو جواب دو. آپ جو اپنی طرف سے وہ اسلام کے خلاف بولنے والوں کو جواب دے رہے ہیں, جب میں نے اپنے لیے بھی کوئی فکس نہیں کیا کہ بھائی میری طرف سے جواب دو, کیونکہ مجھے پتا ہے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں, یہ تو مقبولیت کی دلیل ہے نا, برا بلا لوگ کس کو بولیں گے, آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو یہ کہ کوئی اپنے خلاف بولتا ہے تو یہ اللہ اس کو ہدایت دے, ہم اس کے لیے دعا کریں, آپ جواب دیں گے, وہ جواب بول جواب دیں گے, اب بات تو خراب ہوگی. تو اس لیے کرنے والے کام کرو, نہ کرنے کے کاموں میں مت پڑو. مطلب داؤد اسلامی لے کر جب سے ہم چلے نا, تو میرے خلاف تو پمفلیٹ پہلے نکلتے تھے, بعضوں کا تقریریں ہوتی تھی, بعض لوگ کرتے تھے الٹا سیدھا بولتے تھے. میری مطلب یہ نا کہ آپ میرا ماضی کی آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ کو ایک بھی پیپر شاید نہیں آپ پا سکیں گے جو میں نے کسی کے رد میں لکھا اس کو جواب دیا ہو. میں تو بعضوں کا تو ہنس کے بھی ٹال دیتا ہوں, کیا اس کا میں کیا جواب دوں. تو ایسی مطلب میں اس کی مثالیں بھی نہیں دے سکتا, ایسی بے دکی باتیں لوگ مطلب لکھتے تھے کرتے تھے, اب بھی کرتے ہوں گے, اب سوشل میڈیا پہ کرتے ہوں گے. تو ہر بات کا کوئی جواب تھوڑی ہوتا ہے, ہر مخالفت کا جواب مدنی کام. تو اس لیے بچنا چاہیے, ہم سبھی کو احتیاط کرنی چاہیے, نہ علماء پر اعتراض کریں, نہ ناف خوانوں کا مذاق اڑائیں, نہ اس کا مذاق, نہ آپ یار اپنے کام سے کام رکھیں. اگر کوئی ناف خوان غلطی کرتا ہے اس کو جا کے سمجھا دیں, اگر کوئی مقرر غلطی کرتا ہے اس کو جا کے سمجھا دیں, ایک اگر غلطی کرے دو غلطی کرے تو بعض لوگ پوری قوم کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے خلاف بڑا سے نکالنا شروع کرتے ہیں. اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بےچارے ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں, لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ میل کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ اذان سے پہلے وضو کر لیا، اب اذان کے بعد آنکھوں سے ناپاک پانی گرا تو کیا پھر وضو کرنا ہوگا؟ اسلامی بہنیں کلکتہ ہند سے.
اگر دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا گرا جیسے کہہ رہی ہیں تو وہ گرنے والا آنسو تو ظاہر ناپاک ہے اگر آنکھ دکھ رہی ہے تو، اور ویسے دھواں ہے یا پیاز کاٹ رہی ہے یا ویسے رونا آ گیا کسی بات پر خوف خدا میں یا نعت شریف میں یا اپنے کسی غم میں، تو یہ آنسو ناپاک نہیں ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹتا. وضو دکھتی آنکھ سے جو بوجہ مرض بیماری کے سبب جو آنسو ٹوٹ نکلتا نا وہ ناپاک ہوتا ہے. آنکھ دکھ رہی ہے لیکن کسی اور وجہ سے رویا تو اب جو آنسو نکلا وہ بھی ناپاک نہیں ہے. تو دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض بیماری کے سبب جو آنسو نکلتا وہ ناپاک ہے اور وضو توڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دو سوال ایک ساتھ کروں گا. کیا اسلامی بہنیں بھی سنت کی نیت سے تیل لگا سکتی ہیں، ثواب ملے گا؟ دوسرا، کیا اسلامی بہنیں بھی سر بند باندھ سکتی ہیں؟
تیل لگانا اسلامی بہنوں کے لیے بھی مطلق سنت تو ہے سر میں تیل لگانا، لیکن اسلامی بہنوں کی تخصیص اس میں میں نے پڑھی نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، تو مفتی صاحب جیسے فرمائیں.
ایسی تقید یعنی تخصیص بیان نہیں کی گئی کہ یہ صرف اسلامی بھائیوں کے لیے تیل لگانے کا حکم ہے، مطلق ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی. اس میں
ہاں داڑھی کا جہاں ذکر آئے گا تو وہ مردوں کے لیے مخصوص ہوگی کہ داڑھی مرد رکھتا ہے نہ کہ عورت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رہا سربند، سربند کہتے ہیں اس کپڑے کو جو سر کو چھپائے، تو اسلامی بہنوں کو تو سر چھپانا ہی ہوتا ہے، تو یہ اسکارف پہنتی ہیں تو یہ سربند ہی تو ہے. مگر اب عورتوں کی اسٹائل کا جو سربند چلا ہوا ہے یہ مرد نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کی یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے. مرد ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ لے جو خالی سر کو چھپا لے، تو عورت بھی اگر گھر میں محارم کے سامنے اگر کوئی چھوٹا سا کپڑا بھی سر پہ باندھتی ہے تو اس کو منع تو نہیں کیا جا سکتا
بابا،
نہ اس کو سنت کہیں گے.
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، آج کل بازار میں کھانے کی چیزیں جو بکتی ہیں شاید آپ نے بھی کہیں چند مرتبہ دیکھا ہوگا، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر کے، میں ابھی شہر کا نام نہیں لیتا، فلاں شہر کی مشہور مثلا مشہور پائے تو فلاں شہر کی مشہور نیاری، فلاں شہر کی مشہور بریانی. اب وہ فلاں شہر کی تو ہوتی نہیں ہے، وہ اسی شہر کی ہوتی ہے جہاں پکی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ اس شہر کا یا اس جگہ کا نام دے کر اس کو بیچا جاتا ہے، تو اب اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ یہ لکھنا کرنا بنانا یا اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ درست نہ درست؟
اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی اور شہر کا اس کے بعد نسخہ ہوگا اور یہ کسی اور شہر میں اس نسخے کو بنائے گا، تو یہ اس کا بولیں گے کہ یہ صاحب وہ دوسرے شہروں میں بولتے ہوں گے کہ کراچی کا، اور کراچی میں باب المدینہ میں بولیں گے صاحب ملتانی حلوہ، تو ملتانی یہ تو فلاں، تو یہ اس کو جھوٹ نہیں بولتے. اگر واقعی وہاں کا نسخہ ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ملتان میں ہوں، یہ روز ملتان کے دیکھ منگوا کر نہیں دیتا، یہی پکتی ہے. نہ وہ بولتے ہیں کہ ملتان سے میں نے پکایا، یا مراد یہ ہوتی ہے کہ ملتان میں اس طرح کی بریانی بنتی ہے اس کا نسخہ ہے. تو اگر یہ ہے تو وہاں کا نسخہ، اگر وہاں کا نسخہ بھی نہیں ہے اور خاما کا بولتا ہے کہ یہ ملتان کے نسخے کی بریانی ہے، ان مانو کر ملتانی بریانی بولتا ہے، تو ظاہر ہے جھوٹ ہے. ہند کے شہروں کے نام لیتے ہیں تو پاکستان کے شہروں کے وہاں نام لیتے ہوں گے، اسی طرح وہ پتہ نہیں وہ یورپین ممالک کے بھی تو نام لیتے ہی ہیں مگر وہ غلط بھی لیتے نا, جیسے کہ وہ لکھ دیا کسی میڈین فلاں اور وہ اس ملک کی میڈ نہیں ہے, وہاں کی یہ بناوٹ کا نہیں ہے, تو یہ دھوکہ ہوا, گناہگار ہوگا. دھوکہ بھی دیتے ہیں مطلب کہ یہ فلاں ملک کا ہے, یوں بولیں گے یہ ایکسپورٹ آئٹم ہے, یہ باہر بھیجنے والی آئٹم الگ ہوتی نہیں ہے, تو بندہ خرید لو جو ایکسپورٹ آئٹم ہے تو یہ بہت ہی اچھی ہوگی, تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر واقعی ایکسپورٹ آئٹم ہو تو بولنے میں رج نہیں ہے, اور نہ ہو تو پھر نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال ہمیں ملا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو کہی جاتی ہے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے صرف ہاتھ باندھ لینا کافی ہے یا اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے؟ وہ تکبیر تحریمہ کا اصل جو مین صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہوگا کہ اس سے ہم کہیں گے نماز شروع ہوئی, ورنہ نماز شروع نہ ہوئی؟
اللہ اکبر کہنا یہ تو ضروری ہے, اللہ اجلو کہہ دے گا تب بھی ہو جائے گی, نہیں کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی اللہ اعظم ہو اللہ اجلو, لیکن لفظ اکبر ساتھ میں ملانا یہ واجب ہے.
امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ یہ جیسے بہار شریعت تیسرا حصہ صفحہ نمبر 509 یہ مکتبۃ المدینہ سے جو چھپی ہوئی بہار شریعت ہے اس کا مسئلہ نمبر 11 میں اللہ اکبر کی جگہ اور لفظ جو خالص تعظیم الہی کے الفاظ ہوں, جیسے اللہ اجل اور اس میں آگے مثالوں کے اندر الرحمن اکبر سبحان اللہ لا الہ غیرہ کے الفاظ بھی ہیں اور مزید بھی الفاظ بیان کیے ہیں, الفاظ تعظیمی کہے تو ان سے بھی ابتدا ہو جائے گی مگر یہ تبدیلی مکروہ تحریمی ہے. امیر رسول سے عرض ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ لفظ اللہ بولنا فرض ہے اور اس کے علاوہ دوسرا نہیں بولیں گے, یا کوئی الفاظ تعظیمی کوئی سے بھی ہوں تب بھی مطلب اس سے نماز ہو سکے گی, اور ایسی تبدیلی کے بارے میں کرنا چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس کی کچھ مزید پھول نہایت فرما دے.
اللہ اکبر کہا جائے اگر دوسرے تعظیمی الفاظ کہیں گے تو نماز شروع تو ہو جائے گی, مگر اللہ اکبر لفظ اکبر ترک کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی رہے گی. پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہے, ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز شروع ہو جائے گی, تو ہاتھ اٹھائے پہلے اور اللہ اکبر کہہ کر اب نیچے لے آئے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے, یہ طریقہ. اور امام کے پیچھے اگر پڑھتا ہے تو اگر امام سے پہلے اللہ اکبر مقتدی نے یعنی پیچھے نماز پڑھنے والے نے اپنی ختم کر دی, تکبیر تحریمہ کیا پہلی تکبیر کی, اگر امام نے پہلے ختم کر دی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی, مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اس کی. جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اب اتنا صبر کا ماندہ نہیں ہے مادہ نہیں ہے, وہ اللہ اکبر کی لا کو مد کر رہے امام صاحب, اس میں وہ اللہ اکبر یہ شروع کیا اور مقتدی نے پیچھے نماز پڑھنے والے نا اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیا, اور ابھی وہ تو اللہ کی لام کو ہی پڑھ رہے امام صاحب, تو ان کی پیچھے والے کی نماز جس نے ایسا کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کا حل یہ بہتر یہ کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو جب آخری حروف بر امام جب بر پر پہنچے اس وقت پیچھے جو نماز پڑھیں گے نا مقتدی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کریں, تو اس طرح بر میں کوئی کھنچمتا نہیں ہے, نہیں مد وغیرہ نہیں ہے نا, تو یہ بر تو فوراً ہو جائے گا, اگر بر پڑے گا تو پھر اس کو وہ امامت کے لائق نہیں ہے بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی, بس نماز ٹوٹ جاتی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح, تو بر پر امام جب پہنچے تب مقتدی کو چاہیے کہ اپنی اللہ اکبر کہنا شروع کرے, ورنہ بہرحال یہ کہ امام کی اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے مقتدی کی اللہ اکبر ختم نہیں ہونی چاہیے، ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی، یہ تکبیر تحریمہ کے لیے، اور باقی تکبیروں میں بھی امام کے بعد ہی اس کی تکبیر ختم ہونی چاہیے مقتدیوں کی، لیکن اگر کسی نے پہلے ختم کر لی تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، بعض اوقات مقتدی ایسے وقت میں جو نماز کے لیے آتے ہیں کہ جب امام رکوع کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اپنی رکعت حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی تیزی سے چلتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے بعض اوقات آتے ہیں، اور اس وقت تکبیر تحریمہ کو کس انداز سے اور کہا جائے اور یہ فرض کیسے پورا کیا جائے اور رکوع کے اندر کس طرح شامل ہوا جائے، کیونکہ بعض اوقات اس میں بہت سی ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید ان کی نماز ہی شروع نہ ہو. آپ رہنمائی فرما لیجیے.
اگر اسے وقت پر آیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، تو اپنی اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہنی ہے، تکبیر تحریمہ، فوراً جھکنا نہیں ہے. اگر اللہ اکبر کہتے ہوئے جھک گیا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اور پوری ہونے سے پہلے اتنا جھک گیا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائیں گے، تو یہ رکوع کا اتنا درجہ ہے. تو اگر اپنی اللہ اکبر پہلی جو کہہ رہی ہے وہ کہتے کہتے وہ جھکا، اور اتنا جھکا کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے، اب یہ اس کی ختم ہوئی اللہ اکبر کہنا، تو یہ اس کی نماز جو ہے نا یہ نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے یہ کھڑے کھڑے کہنا قیام میں یہ شرط ہے. جو شرعی عذر والے ہوتے ہیں نا ان کے پھر الگ احکام ہیں، یہاں عذر نہیں ہوتا، یہاں یہ جلدی میں جھک جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے ہاتھ نہیں باندھنے جبکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے امام رکوع میں، تو پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیں اور اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں، یہ اس کا طریقہ اپنی نماز بچانے کا. لیکن ایک تعداد ہے جس کو یہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا، وہ پہلی تکبیر میں ہی وہ جھک جاتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سید کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض قبرستانوں میں میت کی تدفین کے لیے زمین میں گہری قبر نہیں کھودی جا رہی، بلکہ ایک یا ڈیڑھ فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دیوار اٹھا کر قبر بنائی جا رہی ہے. یوں قبر کی گہرائی زمین میں نہیں بلکہ قبر کا دو تہائی حصہ سطح زمین سے بلند ہے. البتہ بعد میں سائیڈوں سے مٹی کے ذریعے سطح زمین سے بلند دیوار کو چھپا دیا جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا؟ کیا یہ طریقہ کار شریعت مطہرہ سنت کے مطابق ہے؟ جواب سے نواز دیجئے.
بدقسمتی سے آج کل یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کو سنیں، اس کے جواب کو. دیگر علماء کرام بھی ذہن نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی ہے قبرستانوں میں، خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے. تو اس میں یہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وصیت جلد پوری کرو، اس کے لیے گہری قبر کھودو. صحابہ کرام علی مردوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بعد اپنے ورثاء و لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا اور کشادہ بنا جائے. یوں ہی حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھلی کشادہ کھودو، اور ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا. اب سوال میں جو کہا گیا کہ قبروں کو فقط ایک سے ڈیڑھ فٹ گہرائی میں کھودا جا رہا ہے اور بقیہ قبر سطح زمین سے بلند اینٹوں کی دیوار تعمیر کر کے بنائی جا رہی ہے، بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف. یعنی مسلسل یہ عمل چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں، اب بعض جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے. اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شرعی حکمتیں اور مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے کہ قبر کو زلزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے، نیز جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے. تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جا رہی نا، اس میں زلزلہ آیا، جھٹکا آیا، یہ دیواریں گری مردہ بار، بارش آئی دیوار گری مردہ بار، جانور تھوڑا سا بھی سوراخ پڑ گیا اس میں، ایک آدھ اینٹ نکل گئی، ایک آدھ دیوار گر گئی، مردہ پڑا ہوا جانور اس کو نوچے گا. تو اس میں یہ خرابیاں ہیں. پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں، لاشیں بھی بکتی ہیں، تو ان لوگوں کے مزے، کفن چوروں کے مزے، پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. تو بہت ساری مطلب ہے کہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو یہ نقصانات بھی ہیں. اور اصل میں تو وہ عطا کی سنت ہے، اور سنت میں یہ بھی حکمتیں کہ اس طرح گہری زمین کھودی جائے. تو قبر کی جو سائز ہے نا، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قبر کی سائز سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے قد کے برابر گہری وہ قبر، یہ بہتر ہے. لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہو، الا ماشاء اللہ کہیں عمل ہوتا ہو. تو سب سے یعنی کہ بیسٹ سر سے لے کر پاؤں تک قبر گہری ہو، اور بیٹر سینے تک گہری ہو، اور گڈ آدھے قد تک ہو، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بہترین جو ہے سب سے فرسٹ جو ہے وہ پورا قد، اور اس کے بعد یا تو سینے تک ہو، مگر بہتر وہی تھی پورے قد کی، ورنہ کم از کم آدھے قد تک تو ہو. لیکن اب تو فٹ ڈیڑھ فٹ میں ہی بس ایک کھڈیا کھود کے اس میں رکھ دیتے ہیں بےچارے کو اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو دیواریں بنا کر. تو یہ بہت ہی بالکل غلط طریقہ اور یہ سنت کے خلاف ہے. تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس سے بچیں. اور جو ادارے سماجی ادارے ہیں ان کے اندر میں قبرستان ہوتے ہیں.
ابا یہ تھوڑا سا منظر دکھا دیں،
دکھائیے. اچھا اچھا، تو بہرحال یہ کہ سماجی ادارے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں. اب دیکھو یہ ایک ڈیڑھ فٹ کھود کر یہ بنائی ہے قبر، اب وہ کس طرح مردے کیا اس میں تحفظ ہوگا بےچارے کا، بدبو الگ نکلیں گی. تو یہ بالکل خلاف سنت ہے یہ انداز، اور اس کے خلاف آپ سب کو یعنی کہ آواز اٹھانی چاہیے. گور کنوں کو بھی جو اگر سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے وہ بھی اپنے حال پر رحم کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اس سنت کو زندہ کریں کہ یہ سنت اب مٹ چکی ہے. یعنی مٹتی جا رہی ہے، تو اس سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ارباب اقتدار بھی اگر کوشش کریں انتظامیہ، تو اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے کہ اس پر بالکل کوئی آرڈر جاری کریں. بعض باتوں پر یہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں، تو اس پر بھی کر دیں کہ اس سنت کو بھی زندہ اور قانونی پابندی اس طرح کی جہاں بھی ہو تو وہاں مطلب یہ لوگ قانونی کاروائی کریں اس پر، انتظامیہ جو ہے ہماری گورنمنٹ، تو اس طرح یہ برائی ختم ہوگی. اور جو جو اس کو مطلب یعنی کہ اس بری بدعت کو ختم کرے گا اور سنت کو جاری کرے گا، انشاءاللہ سنت زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا اس کا ثواب ملے گا. ہمت کیجئے اور نکلیے. اور ہماری جو مجلس تجہیز اور تکفین کے جو اسلامی بھائی ہیں، مہربانی کر کے وہ بھی اس کام کو سنبھالیں. اور وہ وفود بنا کر سماجی ادارے، پہلے تو دیکھو اس میں کام یہ کرنا ہوگا کہ پہلے جیسے ایک سماجی ادارہ ہے جس آپ کی وہاں اپروچ ہے، اب ان کے قبرستانوں میں خود دیکھ لیں پہلے کہ کیا ترکیب ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ترکیب ہے ان کی دیواروں والی، تو آپ قبرستان یعنی اس ایک وفد لے کر اس سماجی ادارے کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں. اور اس سلسلے میں دارالفتاء اہل سنت کا بھی آپ کے ساتھ تعاون رہے گا. دارالفتاء اہل سنت سے آپ کو انشاءاللہ مفتی صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف لائیں گے، آپ ان کو درخواست کریں وہ تشریف لائیں گے. اور ایک فتوے کی پرنٹ آؤٹ دارالفتاء اہل سنت نے ایک فتوا بھی جاری کیا اس پر، اس فتوے کی پرنٹ آؤٹ بھی لے لیں ہم ساتھ میں کاپی، اور وہ کاپی لے کر سماجی ادارے کے اہم ذمہ داروں سے ملیں اور ان کو زبانی بھی سمجھائیں مسئلہ، اور وہ کاپی بھی دیں. صرف ایک سے نہیں، یعنی کئی ایک ہوں ان سے آپ ملیں. ایک سن کر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ انسنی کر دے، یا وہ ہو ہی بے بس اس کے چلتی نہ ہو، تو یہ ان کی تعداد ہو ان کو جمع کریں. بھلے اگر حکمت عملی یہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، ایجنڈا نہ بتائیں کہ بھئی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی والے، اور وہاں کے علاقے کے کوئی معزز اسلامی بھائی کو بھی ساتھ ملا لیں، ذمہ داران جو ہیں ان کو ساتھ ملا لیں اور جا کر ان کو سمجھائیں، تو انشاءاللہ سمجھائیں گے تو فائدہ ہوگا. وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ سب مل کر چلیں گے نا ہم، تو یہ سنت انشاءاللہ ہم زندہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی شاید یہ اتنی عام نہیں ہوئی ہوگی، ہر قبرستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، تو تھوڑا تھوڑا اگر شروع ہوا ہے تو ابھی سے اس کو ختم کر کے ہم آقا کی سنت کو عام کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو مجلس تجہیز و تکفین کے اسلامی بھائی جلدی جلدی مجھے اپنی مدنی نیتیں بھیجیں، اور یہ پیغام ساری دنیا کے لیے، جہاں جہاں ایسا ہو رہا ہے آپ جا کر ان کو نرمی سے پیار سے محبت سے سمجھائیں اور اللہ کا خوف دلائیں
انشاءاللہ،
سنت کو مہربانی کر کے اب ترک نہیں کریں. اچھا یہ جو میں نے قبرستان میں دیکھنے کا عرض کیا آپ کو کہ پہلے مجلس کے اسلامی بھائی جا کر دیکھ لیں، تو یہ کام چپکے چپکے کر رہے ہیں، یعنی وہیں آپ جا کر وہ فون کرنا شروع کر دیں اور بیس مباحثہ شروع ہو جائے اور اڑاوڑی وہیں سے کر دیں اور سماجی ادارے تک پہنچنے سے پہلے معاملہ خراب ہو چکا ہو اور آپ تنقیدیں شروع کر چکے ہوں، غیبتیں شروع کر چکے ہوں، یہ تو یوں کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، خوف خدا نہیں ہے، بیچاروں کو یوں ڈال دیا دیوار میں، اور غلط ہے اور خلاف سنت ہے. یہ دھندا کرنا تو پھر مجلس تجہیز و تکفین کو یہ کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دھندا نہیں کرنا، آپ نے چپکے سے جا کر فاتحہ پڑھنے کے انداز میں جا کے جائیں اور حاضری دینی چاہیے قبرستان کی، وہ دیکھ لیں، تو پھر جا کر جو بھی کرنا ہے نا بات نرمی سے پیار سے ان کو جا کر ان کے ذمہ داروں کو کرنا ہے، عوام کو بھی نہیں کرنی کہ ہم اس لیے ان سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے یہ جاہل لوگ بیٹھ گئے سماجی ادارے میں، ہم جا کے ان کو سمجھائیں گے کہ سنت کیا ہے. کوئی ایسا کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا.
یعنی تدفین
قبرستانوں میں بھی دیواریں بننی شاید شروع ہو جائیں گی.
یعنی تدفین کے وقت کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا, یعنی اس کی تیاری اول حکمت عملی کے ساتھ آگے پیچھے کرنی ہے, یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
اچھا, یعنی کہ جہاں تدفین اس طرح کی ہو رہی ہو اب وہاں بحث کریں گے تو بھی ظاہر ہے کہ وہاں تو ایسا ہے نا کہ اگر ذنے غالب ہے
جی
کہ یہ مان جائیں گے, ایسا سمجھاؤں گا تو ان کو, جو ایسا باروب آدمی ہو اور وہ ایسے مطلب اس کے اثر میں ہو اس یہ لوگ کہ یہ بولے تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم صحیح قبر کھود لیتے ہیں کھدوا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, باقی بولیں گے تو خرابی پیدا ہوگی. یہ گورکن بھی ہوتے نا, بعض گورکن باپ کے باپ ہوتے. میرے کو ایک جگہ کا تجربہ ہوا تھا, بہت پرانی بات ہے تھوڑی, کہیں میں قبرستان میں گیا تھا تو وہاں کا رواج یہ ہے کہ وہ میت کے پیچھے بہت بڑا پتھر رکھتے ہیں پیٹھ کے آگے اس کو ٹیک لگانے کے لیے. اب میں تو پھڑک گیا تو بڑی تکلیف دے, کیونکہ ہم نے تو حدیثیں پڑھی ہے کہ جس طرح زندوں کو تکلیف جن چیزوں سے پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اپنے لیے تو نرم نرم گاؤ تک کیا اور میت کے لیے یہ خوفناک پتھر اس کی پیٹھ میں گھونپ دیا. تو وہ جو بھی وہاں کے ذمہ دار تھے وہ گورکن اور اس کے علاوہ بھی شاید کوئی لیڈر وغیرہ جو ہوتے ہیں نا قبرستان کے رکھوالی ہے کوئی بھی ہوں گے مطلب, تو وہ بھی تھے. تو میں اس میں منع کیا, میں نے وہ نہیں مان رہے تھے. اور وہ پھر میت کا جو بیٹا تھا وہ بھی بیچارہ روب میں آ گیا ان کے, اور پھر بھی وہ پتھر, تو پھر مجھے تھوڑا وہ جو میں نے اس کو ڈانٹنے کے انداز میں میت کے عزیز کو بولا, میرے محبت والے تھے ہر ایک کو تو ڈانٹیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. تو پھر بس وہ اس نے میں نے بول دیا, میں نے کہا کہ میرا باپ ہے آپ لوگ مجھے نہیں بولو, میں نہیں رکھتا پتھر کیا بگاڑ لیں گے. خیر تو وہ پتھر بھی رٹا دیا اور انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا بیچاروں نے. پھر بعد میں انہوں نے مجھ سے غالباً ملاقات بھی کی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ طرح طرح کے انداز مختلف ملکوں میں چل رہے ہیں, ہم کس کس کو نمٹے. تو بہرحال جہاں جتنا ہو سکتا ہم کوشش کریں. تو اس لیے وہ جہاں تدفین ہو رہی ہے وہاں جھگڑے کا ماحول پیدا نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. امیر علیہ السنہ سے یہ عرض ہے کہ ہم مطلب دعوت اسلامی کی مجلس تجدید و تکفین کو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں ایسا کام ہو رہا ہے وہ پیشگی طور پر وہاں جائیں. یعنی دفن کے وقت میں تو آپ نے جو گمان غالب کی صورت بیان کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ جس کا ایسا معاملہ اس کو ویسا ہی کرنا ہے. اور جہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں پیشگی طور پر انفرادی کوشش کے لیے چاہیں جمع کریں اور مدنی مذاکرے کا مدنی گلدستہ وغیرہ دکھائیں تاکہ اس کے ذریعے ان کا ذہن بنے اور ان کو نیتیں کروائیں کہ وہ اس کام سے رکیں.
ہاں موقع کی مناسبت سے اس میں دیکھیں آپ جیسے تجہیز و تکفین کے اجتماعات کرتے ہیں آتے رہتے ہیں مختلف ملکوں کے, اس میں مدنی چینل پر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں, تو ان میں اب یہ مدنی گلدستہ بھی اگر آپ مناسب شامل کر لیں
انشاءاللہ,
تو اس طرح انشاءاللہ لوگوں کا ذہن بنتا رہے گا. اور یہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے دارالافتاء اہل سنت کا ذہن نصیب وہ بھی عام ہو
انشاءاللہ.
لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ تو طویل ہے, اتنا پڑھنے میں دیر لگے گی. اب میں نے اس کو شارٹ کر کے اپنے خلاصے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ہر جگہ اس کو عام کریں, پھر علماء کرام جو بیانات فرماتے ہیں, خطبہ جو جمعے میں بیان کرتے ہیں خطیب صاحبان, اگر یہ بھی اس مسئلے کو سیریس لیں گے اور فتویٰ حاصل کر کے, یا میں نے جو عرض کیا وہ مدنی گلدستہ سن کر اس کو لکھ کر یا یاد کر کے بھی اگر کچھ یہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, لوگ مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے, ہم اپنی ذات کا ہمیں کیا تکلیف ہے, تو آقا کی سنت زندہ کر رہے ہیں نا ہم, ہے ہی اہل سنت, سنت والے ہیں. تو انشاءاللہ سنتیں زندہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو ہم کو سمجھانے کا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مدنی مذاکرات۔